أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اكبر پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد نعمتوں میں سے ان کا شمار ممکن نہیں ہے شاید عظیم الشان ترین نعمت سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے خدا تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا ہے شاید پوری کائنات کی مخلوقات میں انسان کا جو تھوڑا امتیاز ہے اسی کو سمجھ لینا کہ ہمارا اصل امتیاز کیا ہے ہمارے اہداف کو معین کر دیتا ہے اور اگر ہم اپنے فرق کو نہ سمجھ سکیں تو ہم اپنے اہداف غلط اہداف بیان کریں گے مثلا اگر انسان یہ سوچے کہ میرا اصل امتیاز جسمانی طاقت میں ہے تو یقیناً اس سے بہتر جسمانی طاقت رکھنے والے جانور موجود ہیں انسان سے بہتر بھاگنے والے جانور موجود ہیں انسان سے بہتر دیکھنے والے انسان سے بہتر سننے والے انسان سے بہتر چشائی چکھنے والے ہر جسمانی طاقت میں انسان سے بہتر حیوانات موجود ہیں لیکن ظاہر ہے جو چیز دوسرے مخلوقات کے اندر نہیں ہے جو جانور جس کی طرح جانور کے دار ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے اور کم از کم دوسروں کے اندر اس طرح سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے ہم احتیاطاً اس طرح کہنے تو بہتر ہے جس طرح کی طاقت انسان کے پاس ہے ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کے اندر یہ سوچیں کہ کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں سوچنے سمجھنے کی اس کو ماننا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ کچھ فیصلے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں مثلا میں نے تصویر پر دیکھا ہے کہ جب میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں سامنے کوئی جانور آتا ہے تو رک جاتا ہے اگر وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل ہی محروم تھا تو یہ جو آن اسپاٹ ڈیسیشن لے رہا ہوتا ہے یہ کس طریقے سے لینا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے اب کس حد تک ہے شاید ہم سے آگاہ نہیں ہے لیکن انسان کے اندر بہار ہوتا ہے بہت زیادہ ہے اچھا اب سوال یہ کہ یہ جو سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے اس کو استعمال کس چیز میں کرے جس چیز میں انسان استعمال کرے گا اسی حساب سے اس کی قیمت بنے گی اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا اصل امتیاز یہ ہے کہ ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے لیکن صرف یہ طاقت کافی نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا اپنے اس طاقت کو استعمال کہاں پہ کیا ہے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر جو صلاحیت تھی اس کی قیمت کیا بنے گی مثال کے طور پر فرض کیجئے ابھی ہم اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہیں تو آپ کے پاس فرض کریں دولت ہے آپ نے دولت کو کس چیز میں استعمال کیا اس سے یہ طے ہوگا کہ آپ کی اصل قیمت کیا ہے ہم لوگ مثال میں کہتے ہیں ہسٹری میں کہ انڈسٹریل ریولوشن انگلستان میں آیا انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تقریباً 1860-1870 کے زمانے میں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس بہت بڑی مقدار میں پیسہ اور واضح طور پر انڈیا کا چوری کیا ہوا پیسہ بڑی مقدار میں ان کو مل گیا تھا تو انہوں نے اس پیسے کو جو انہوں نے انڈیا سے چرایا تھا اور آج کل کی مہذب زبان میں چرا لیا تھا تو وہ انہوں نے لے کر اپنے انڈسٹریل ریولوشن میں استعمال کیا اور ایک انڈسٹریل ریولوشن لے کر آئے تو سوال یہ ہے کہ کیا یورپین کنٹریز میں پہلی دفعہ اتنا پیسہ آیا تھا نہیں ایسا نہیں 16th century میں اسپین اور پرتگال ساؤتھ امریکہ گئے تھے اور ساؤتھ امریکہ گئے تھے تو وہاں ان کو بے تحاشا گولڈ ملا تھا انہوں نے وہاں کی تنظیمیں وہاں کی جو بھی تہذیبیں تھیں وہ 100-200 سال کے اندر صاف کر دی تھی یہ جو مایا اور انکا سولاشن تھی وہ ان کے ہاتھوں صاف ہو گئی تھی بے تحاشا گولڈ ان کو ملا تھا لیکن اسپین اور پرتگال نے اس گولڈ کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا انگلستان نے اس گولڈ کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا ان کے پاس رائٹ ٹائم پہ رائٹ ٹول مل گیا ان کو تو صرف ہونا کافی نہیں ہے دیکھنا پڑتا کہ میں استعمال کہاں پہ کیا البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انگلستان نے اچھا کیا نہیں بہت غلط کیا اور اس کا وہ اعتراف کرنا بھی نہیں چاہتے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ کتنا غلط کیا لیکن ہمارے ساتھ مشکل ہے ہم اپنی اپنی فکر کا جو سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے اس کا استعمال کریں گے کہاں پر. اب ہم اس اعتبار سے انسانوں کی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں, انسانوں کی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کہاں استعمال کرے. مثال کے طور پر اگر انسان اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرے اور اپنے جیسوں کے اوپر طاقت حاصل کر لے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کیا ہے طاقت کے لیے کہ اپنی طاقت کو دوسروں پہ ثابت کرے, جیسے فرعون نے کیا کہ اس نے اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کیا کہ میں ملک مصر کا بادشاہ بن جاؤں. تو یہ کام بہت سارے جانور کرتے ہیں, بہت سارے جانور یہی کرتے ہیں. میں بھی کچھ دن پہلے یا شاید کل میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں ان جانوروں کے بارے میں دکھایا گیا تھا جس میں ایک میل ڈومیننٹ ہوتا ہے اور باقی اگر کوئی آتا ہے تو اس کو سامنا پڑتا ہے, لڑے تو وہ ڈومیننس اس کی ثابت ہوگی ورنہ ثابت نہیں ہو پائے گی. تو وہ جانور بھی یہی کر رہا ہے کہ اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے کس کام کے لیے کہ میں جتھے کا لیڈر کہلاؤں گا. ہم بھی یہی کریں, ہم بھی اس جانور کے برابر کہلائیں گے کہ اس نے ساری فکری صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے کس کام کے لیے. اس جانور نے صلاحیتوں کو استعمال کیا تھا کہ میں 50 کے جتھے کا لیڈر بنوں, اس نے استعمال کیا کہ میں 2 کروڑ کے جتھے کا لیڈر بنوں. لیکن کام وہی کام ہو, صحیح ہے. اب میں عرض کر اچھا اس سے نکالا یہ ایک اور ہے, وہ کیا کرے گا, وہ ساری فکری صلاحیتوں کو استعمال کرے گا اپنے شکم کے لیے. اسے کھانے کی لذت ہے, اسے غذا کی لذت چاہیے, ساری فکری صلاحیتیں استعمال کرے گا اس لیے کہ میں اچھا کھاؤں. یہ جانور بھی یہی کرتا ہے. ساری فکری صلاحیتوں کو استعمال کرے گا کہ میں لوگوں کے سامنے نمائش اچھی کروں. جانور بھی یہی کرتے ہیں. ساری فکری صلاحیتوں کو استعمال کرے گا کہ میرا گھر بڑا ہو. میں نے بتایا جانور بھی یہی کرتے ہیں. عجیب ہے, تو انسان تو انسان تو بنتا ہے. اگر ساری فکری صلاحیتوں کو استعمال کرے کہ دولت زیادہ ہو, طاقت زیادہ ہو, شہرت زیادہ ہو, گھر بڑا ہو, کھانے پینے کی چیزیں ہو, تو جانور بھی کرتے ہیں. تو پھر انسان کا اپنی فکری صلاحیتوں کا بہترین استعمال ہے کیا؟ وہی دیکھیے, اللہ نے مجھے بنایا اس کام کے لیے, اس میں آگے بڑھے تب انسان ہے, ورنہ تو باقی تو جانور ہے. اور یہ محسوس کرتا چلو آپ کی خدمت میں ہم 24 گھنٹوں میں اپنی حیرت کو, اپنی نیچر کو اس وجہ سے 24 گھنٹوں میں کئی دفعہ تبدیل کرتے ہیں. کبھی ان چیزوں میں خوش ہوتے ہیں جس میں جانور بھی خوش ہو جاتے ہیں, جبکہ ہم نے اس کو خوش نہیں بناتا. ہمیں اصل میں کیوں کسی اور چیز کے اوپر خوش ہو جانا چاہیے تھا. اچھا اللہ نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے؟ میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا تھا, سب کو ہم کو یاد ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس لیے کہ ہماری بندگی کرے. اب اگر کوئی شخص آئے اپنی فکر کی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرے صرف ایک پوائنٹ کے لیے, اللہ کا بندہ کیسے بنے, اس نے کمال کیا ہے. اور باقی جو کچھ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنی حیوانیت میں آگے بڑھ رہا ہے. وہ جو اہداف ہوتے ہیں وہ قیمت طے کرتے ہیں. ہدف کیا ہے, اس سے قیمت بنتی ہے انسان کی. مولانا میر نور کا ایک فرمان ہے, درود بھیجے گا, اس فرمان کے اعراب تبدیل کرنے کی, اعراب تبدیل کرنے کی وجہ سے, عربی کے جو زبر لگاتے ہیں اس کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کے 2 مفہوم نکلتے ہیں. کہتے ہیں قیمت و کل امرئن, ہر شخص کی قیمت وہ ہے. اس کے بعد ایک عربی کا فعل استعمال ہوا ہے, اس کو 2 طرح سے پرنانس کیا ہے, ما یحسن اور ما یحسن. ایک کام کبھی ہوگا, ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے پسند ہے. اس کو زندگی میں جو کچھ پسند ہے یہی اس کی قیمت ہے. مثلا اس کو کیا پسند ہے, اس کو چودراہٹ پسند ہے, تو اس کی زندگی کی قیمت کیا ہے, چودراہٹ. اس کو پسند ہے دولت, اس کی قیمت کیا ہے, دولت. مثلا کوئی مجھ سے کہا کہ بھائی اس بندے کی قیمت لگاؤ, تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا اس کو زندگی میں جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگی ہے وہ کیا ہے, اس کی قیمت وہی ہے بس. اب یہ کسی کی دولت, کسی کی طاقت, کسی کی شہرت, یہ سب دیکھنا پڑے گا. اور کسی کی قیمت خدا ہے, کیونکہ اس کو صرف خدا پسند ہے. کسی کی قیمت خدا ہے, وہ بہت بلند ہو گیا. بس ایک تلفظ یہ ہے، دوسرا یہ ہے ہر شخص کی قیمت وہ ہوتی ہے جو اس میں سب سے اچھی چیز ہو، وہاں جو اکثر ہو تو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اچھا اب میں کس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ میری سب سے خوبصورت چیز ہے، وہی میری قیمت ہے. بس ممکن ہے کسی عورت کی سب سے بڑی قیمت اس کا میک اپ ہو، کیونکہ وہ سمجھتی ہے اس کے بغیر اس میں کوئی خوبصورتی نہیں. اور روایات نے لکھا کہ عورت کی خوبصورتی حیا ہے، اس کی قیمت یہ بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت ہے قول ہے، بی بی کا قول ہے، فرمایا حیا عورت کا زیور ہے. حیا عورت کا زیور ہے، بی پر سے بھی تذکرہ کرتا جاؤں، یعنی ہر عورت چاہتی ہے خوبصورت نظر آئے. جس چیز سے وہ اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے اس کو کہتے ہیں زیور، جس چیز سے وہ اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کا زیور ہے. ٹھیک ہے، بی بی نے فرمایا کہ تمہارا زیور سونا نہیں ہے، عورتوں سے کہا، عورتوں سے کہا تمہارا زیور سونا نہیں ہے، تمہارا زیور حیا ہے. اور یہ ہمارے دو قوم میں شاعر ہوتے تھے، ہم لوگ مقاصدہ وہاں پہ ہوتا تھا تو اس میں انہیں شعر پڑھا تھا، فرمایا کہ غریبوں کو پہننے کے لیے زیور نہیں ملتے اگر زہرا نہ فرماتی حیا عورت کا زیور ہے. نہیں ملتے اگر زہرا نہ فرماتی حیا عورت کا زیور، حیا عورت کا زیور. اور حیا سے جو خوبصورتی ملے گی وہ کسی چیز سے نہیں ملے گی، کسی چیز سے نہیں ملے گی. اچھا یہ وہ میرے ساتھ معمول ہوتا ہے، میں کلام کہیں سے لے کے شروع کرتا ہوں پہنچتا کہیں اور. یہ جو اسلامی احکام ہیں ہمارے پاس، ان میں سے بعض احکام ہیں جو خوبصورتی بڑھانے کے لیے، پتہ نہیں آپ کو ذہن میں ہے نہیں، ہمارے پاس بعض اسلامی احکام جو خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہیں. تو اس میں مشہور ہے ایک واقعہ، ایک عارف تھے تہران میں، وہ بہت بڑے عارف تھے، آج اللہ شاہ آبادی میں ذہن میں آتا ہے، جو آج اللہ خمینی کے علم عرفان میں استاد تھے. علم عرفان میں آج اللہ خمینی کے دو استاد تھے، مرزا جواد ملکی تبریزی، ان کو وہ مدفون ہیں قوم کے اندر، قوم میں ان کی خبر ہے. اگر آپ نے دیکھو حیران و مطالعہ کے سہن کے برابر ایک قبرستان، چھوٹا سا قبرستان جو دکانوں کے درمیان میں ہے، اس کا دروازہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، اس کے اندر ان کی خبر ہے. مرزا جواد ملکی تبریزی عارف تھے، واقعا عارف تھے، آیت اللہ خمینی کے علم عرفان کے استاد یہ تھے. لیکن آیت اللہ خمینی کے علم عرفان کے دوسرے استاد تھے، ان کو وہ کہتے تھے شیخنا، یہ ہمارے استاد ہیں، ان کو وہ لکھتے تھے عارف کامل. آیت اللہ خمینی نے کسی کو عارف کامل نہیں لکھا سوائے ان کے لیے، ان کو لکھتے تھے عارف کامل. ان کا نام تھا آیت اللہ شاہ آبادی، آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی کا مقبرہ شہر رے میں ہے، شاہ عبد العظیم کے روضہ مقدس کے نزدیک، کبھی آپ کا گزر وہاں فاتحہ پڑھا. آیت اللہ شاہ آبادی عجیب انسان تھے، بہت عجیب تھے، عارف کامل جیسے کہ آیت اللہ خمینی کہتے تھے. ایک محلہ تھا بدنام تھا غلط کاموں کے لیے، بدنام ترین محلہ تہران کا شاہ کے زمانے میں، اس میں جا کے مسجد تھی، وہاں نماز پڑھاتے تھے، وہاں نماز پڑھاتے تھے. بازار کہتے تھے وہ کہ ایک بازار تھا، اس کے اندر یہ ساری بدنامی کے کام بھی تھے، اور وہیں پر ایک بازار تھا جہاں پہ سارے اچھے لوگ بھی بیٹھتے تھے، وہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھاتے تھے. تو ان کی تاثیر بہت زیادہ تھی، ان کے اثرات بہت زیادہ تھے. کبھی بھی محمد آیت اللہ شاہ آبادی کے بارے میں ضرور پڑھیے گا. آیت اللہ خمینی کے دونوں استاد عجیب تھے، بہت عجیب تھے. تو ایک دفعہ معذرت کے ساتھ شاید کسی کو برا لگے یہ واقعہ، لیکن اس میں درس ہے ہم سب کے لیے. ایک دفعہ ایک طوائف آیت اللہ شاہ آبادی کے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ تم اتنا دین لوگوں کو دیتے ہو کہ تم دین سے یہ ہوتا ہے، دین سے وہ ہوتا ہے، یہ بتاؤ تمہارے دین سے مجھے کیا ملے گا، تمہارے دین میں کوئی چیز ہے جو مجھے خوبصورت بنا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے. آیت اللہ شاہ آبادی نے کہا ہاں ہے. کہنے کیا ہے؟ کہنے کی نماز عشاء پڑھو خوبصورت ہو جائے. عجیب ہے. اب یقین فرمائیں گے ان کے اس کہنے پر کئی طوائفوں نے نماز عشاء شروع کر دی کہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، چونکہ شاہ آبادی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، جھوٹ بولتا نہیں ہے. تو تو بڑی عجیب داستان. ایک بہت عجیب واقعہ ایسی ٹائپ ہے, میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں, میں دوست میں بات کبھی سنتے ہیں تو وہ بےچارے کہتے ہیں ایک ایک واقعہ اتنی دفعہ سنا دیا ہم لوگوں کو گرٹ گیا. مشہد کا واقعہ ہے, اب مشہد میں جائیں گے, مشہد تشریف لے جائیں تو روزے مقدس کے ساتھ ہی مسجد ہے مسجد گوہرشاد, نماز شب کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا مسجد گوہرشاد. اس کا نام کبھی غور کیا اپنے گوہرشاد, یہ خاتون کا نام تھا, یہ خاتون تھی گوہرشاد نام کر کے. جو زمانہ ہے وہ صفوی زمانہ ہے, جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے صفوی زمانے میں گوہرشاد تھی, اور شاید صفوی سے بھی پہلے, صفوی سے پہلے ہونا چاہیے, صفوی سے بھی پہلے ہونا چاہیے. ایک خاتون تھی انتہائی متقی پرہیزگار تھی, انتہائی پرہیزگار خاتون تھی, روزے کے برابر میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا, اتنی احتیاط کرتی تھیں کہ حکم دیا ہوا تھا کوئی کسی جانور کو کوڑا نہیں مارے گا, سامان دور سے لانا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا تو میں مسجد بناؤں گی, مسجد کے اندر ایک کوئی حرام کام نہیں ہونے دوں گی, اور کہتی تھی کسی جانور کو کوڑا نہیں مارا جائے گا, جتنے یہاں پہ مزدور کام کرنے والے ہیں سب کا ریکارڈ میرے پاس آئے گا, اگر کوئی بیمار ہوا اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا, اور اگر مزدوروں میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو خود عیادت کے لیے جاتی تھی کہ کہیں اس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہوا میری مسجد بنتے ہوئے. تو ایک مزدور بیمار ہو گیا, اس کی عیادت کے لیے گئی, خود گوہر شاہ گئی, عیادت کے لیے شاہی خاندان کی تھی خاتون نے, تو وہ گئی تو اس مزدور کے بارے میں حکیم سے پوچھا کہ اس کا علاج کیوں نہیں کرتے, اس نے کہا میں نے بہت علاج کیا یہ صحیح نہیں ہو رہا, کہ نہیں کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ, کہ ہمیں نہیں پتا. خود گئے اس کے پاس, اس سے پوچھا تمہاری مشکل کیا ہے, کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں میں مارا جاؤں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ مشکل ہے کہ میں آپ کے عشق میں مبتلا ہوں. اور ایک مزدور شاہی خاندان کی عورت کے ساتھ اس طرح سے بات کرے تو وہ نے کہا اس نے گور شاہد نے سنگل توڑا دیا فوراً. گور شاہد نے تعمل کیا, بہت تعمل کیا, ان کا کوئی بات نہیں, میں تم سے شادی کروں گی, صحیح شادی کروں گی. ایک شہر ہے, شہر لگ رہی پتا نہیں 100 دن یا کتنے دن میرے ذہن سے نکل گئی, میں نے پڑھا تھا کافی وقت پہلے پڑھا تھا, میرے دماغ سے نکل گیا تھی. اتنے دن شہر لگائی کہ حرم مطہر میں جا کر نماز شب پڑھو تب شادی کرو گی. اس نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, آپ کے خاطر میری تو جان جا رہی ہے, میں تو جا کے چند دن آپ نے کہا وہ پڑھ لوں گا. اس نے جا کر فوراً اگلے دن سے ہی نماز شب پڑھنا شروع کر دی. اب لوگ پریشان گئے کہ کیا مثلا گور شاہ سے شادی کر لیں گی, اب کسی نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہاں کر لوں گی, وہ کیا چندے نماز شب پڑی پھر غائب ہو گیا. گور شاہ انتظار کر کے پہلے دن پورے ہو گئے, پھر اس کو پوچھوایا ضرور تو مائیں نہیں شادی کرنے کے لیے, کہنے لگا کہ اتنے دن نماز شب پڑھ کے اب مجھے کوئی اور معشوق مل گیا, اب آپ کی ضرورت نہیں ہے.
نعرہِ تکبیر, نعرہِ رسالت, نعرہِ حیدری, یا علی, خوشنودی امیر المومنین پرانتا سلام.
کاش ہمیں کوئی معشوق مل جائے, کاش ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو جائے. بعض وقت میں سوچتا ہوں ہمارے کیے سے تو نہیں ہوگا, حادثے سے ہی ہو جائے, اور کیا حادثے سے ہی خدا ملے گی. بعضوں کو حادثے سے خدا ملتا ہے, واقعے سے خدا ملتا ہے. جو مجھے احساس ہو رہا ہے ہمارے دلوں میں خدا سے عشق نہیں ہے, اعتقاد ہے کہ خدا ہے, مانتے ہیں خدا کو ہے, لیکن وہ جو عشق ہونا چاہیے, بیتابی ہونا چاہیے اللہ کے لیے, وہ نہیں ہے, ہم نہیں ڈھونڈ پاتے. تو میں سوچتا ہوں کاش حادثے میں ہو جائے, کوئی اتفاق صحیح ہو جائے, کچھ ہو جائے, اور یہ خوش قسمتی ہو انسان کی کہ اس کو ایک دفعہ یہ پتا چلے کہ خدا کے عشق میں ہے کیا واقعہ, نا حادثے میں ہو, کبھی خواب میں ہو جانا چاہیے, کبھی ایسا خواب نہیں ہو جائے کہ مثال کے طور پر ایک دفعہ یہ سوچ لے اللہ کی بندگی میں لطف کیا ہے, مزہ کیا ہے. یہ لوگ جو دو دو گھنٹے نماز شب پڑھتے ہیں یہ دکھاوے کی پڑھ رہے ہیں, ان کو کچھ مل رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں. یہ جو اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں بعض اوقات بیابانوں کے اندر چلے جاتے ہیں اللہ کے نام کی خاطر, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو حب اہل بیت کے اندر شدت کے ساتھ مبتلا ہیں, آئین کچھ نہیں ملتا, یہ صرف سختی جھیلتے ہیں کیا, نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ سختی جھیلتے ہیں, یہ لطف دے رہے ہیں کوئی چیز, یعنی کسی چیز کا مزہ آ رہا ہے, ورنہ کب تک ہی کام کرتے ہیں. دکھاوے کے لیے تصنوع مصنوعی تو کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. میں دکھاوے کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا لوگوں کو دکھاوے کے لیے, نہیں, سختی جھیل جھیل کر کب تک کرے گا انسان. ابھی ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے, ہم سختی جھیل رہے ہوتے ہیں, ہم سے کوئی کہے پورے سال سختی جھیلو روزہ رکھو, مصیبتیں پڑ جائیں گے. ہم لوگ تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سختی دے ڈال کے پڑھتے ہیں, سختی سے نماز پڑھتے ہیں, سختی سے تلاوت کرتے ہیں, سختی سے روزہ رکھتے ہیں, سختی سے سارے کام کرتے ہیں, ان کا لطف آتا ہے, اتنا مزہ نہیں آتا. تو یہ جو دو دو گھنٹے نماز شب پڑھتے ہیں یہ بھی ہماری طرح سختی کر کے پڑھتے ہیں؟ نہیں, سختی کر کے نہیں پڑھتے, ان کو کوئی ایسا مزہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, اس مزے کی خاطر ان مزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں جو چھوڑ کر ہم نماز پڑھتے ہیں, جو چھوڑ کر ہم دنیا کی اور دوسری دنیا کے کام کرتے ہیں اپنی عبادتوں کے لیے, انہیں کوئی لطف آتا ہے. مجھے تقریباً یقین ہے کہ جن لوگ جو ماہ مبارک رمضان کے علاوہ دو دو مہینے روزے رکھتے ہیں, بعض اوقات سات سال بھر روزے رکھتے رہتے ہیں, اگر ان کو کھانے کی لذت سے بڑھ کر لذت نہ لگ رہی ہوتی تو ہمیشہ کے لیے کام نہ کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کھانے کی لذت سے بڑھ کر کوئی لذت ان کو مل رہی ہے اور ہم اس لذت سے محروم ہیں, ہم اس لذت سے محروم ہیں. ہمیں حقیقت میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, ہمیں شاید اپنی عبادتوں میں لذت نہیں ملی ابھی تک, ورنہ ہم عبادتوں کے دیوانہ وار پیچھے ہوتے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, کیوں کیسے ہیں جوان جنسیات کی خاطر ادھر سے ادھر بھاگے بھاگے مارے مارے پھرتے رہتے ہیں, ان کو کوئی مزہ آتا ہے نا جن کی خاطر ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں؟ ہمیں عبادتوں میں مزہ آیا آج تک؟ یہ ہماری مشکل ہے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں عبادتوں کی لذت سے دکھائے. ماہ کے رمضان کی ہر دن کی دعا ہے, ہر دن کی دعا ہے. میرے خیال میں تیسرے دن کی دعا میں یہ دعا آئی بھی تھی, وہ دعا کچھ اس طرح سے تھی, ازقنی حلاوت ذکرک, اے خدایا اپنے ذکر کی میں وہ بہت سادہ کروں, مٹھائی مجھے چشانی چکھا. حلاوت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ذکر کی حلاوت مجھے چکھا دے. کچھ لوگ کھا رہے ہیں اور ہم ابھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں خدا ہمیں چکھا دے, وہ تو بھر بھر کے لے رہے ہیں. اس خاطر سمجھ سک بہت مؤثر ہے. آیت اللہ میں پھر آئے کلمہ پڑھتے پڑھتے رک جاتا ہوں بار بار. آیت اللہ قاضی طبعت بھائی نامی گرامی عرفا میں سے تھے, سلسلے عرفا میں آیت اللہ قاضی طبعت بھائی بہت اہم ہیں. آیت اللہ محمد حسین طبعت بھائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی, جن کے پوتے قرآن کریم کے حافظ مشہور ہوئے, آیت اللہ محمد حسین طبعت بھائی کے استاد تھے آیت اللہ قاضی طبعت بھائی. آیت اللہ قاضی طبعت بھائی شاید امام خمینی نے, آیت اللہ خمینی نے براہ راست نہیں دیکھا آیت اللہ قاضی طبعت بھائی کو, جو میرا ذہن کہتا ہے شاید ان سے براہ راست نہیں ملے, لیکن آیت اللہ قاضی طبعت بھائی کو ایک جگہ پہ لکھا تھا وہ توحید کے پہاڑ تھے, اللہ توحید بود. آیت اللہ قاضی طبعت بھائی کے لیے لکھا تھا توحید کے پہاڑ تھے. آیت اللہ قاضی طبعت بھائی نجف اشرف میں ہوتے تھے. محمد حسین طبعت بھائی تفسیر المیزان کے مؤلف نئے نئے نجف پہنچے تھے, جوان تھے اور ان کے رشتے دار بھی لگتے تھے, آیت اللہ قاضی طبعت بھائی کے شاگرد رشتے دار بھی لگتے تھے. تو محمد حسین طبعت بھائی کہتے ہیں کہ میں فجر سے پہلے اپنے مدرسے کی گویا دروازے کے اوپر کہیں کھڑا تھا, آیت اللہ قاضی طبعت بھائی سامنے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ مثلا ہمارا رشتے دار بچہ ہے, نیا نیا آیا ہے اور مثلا عبادت کے لیے کھڑا ہے, بہت خوش ہوئے تو نزدیک آیا, مثلا ان کو پیار کیا, جو کچھ بھی کیا. اس وقت ایک نصیحت کی جو آیت اللہ محمد حسین طبعت بھائی نے اپنی کتاب میں لکھی, کہا انہوں نے ان سے کہا بیٹا دنیا چاہتے ہو نماز شب پڑھو, آخرت چاہتے ہو نماز شب پڑھو, جو کچھ چاہتے ہو نماز شب پڑھو, اس میں سب کچھ ہے, اس میں دنیا بھی ہے اس میں آخرت بھی, جو تمہیں چاہیے نماز شب پڑھو. ہم لوگ محروم رہ گئے, ہم لوگ محروم رہے, اور مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ محرومیت کو وہ سمجھتا ہے جس نے کبھی چکھا ہو. جب تک اسکینڈینیوین کنٹریز میں آم آیا ہی نہیں تھا لوگوں کو کیا پتا آم کسے کہتے ہیں, وہ زیادہ زیادہ عام سے سمجھیں گے یعنی سیب ہوتا ہوگا. جو آم کھائے تو اس کو پتا چلے کہ بھائی آم کسی کہتے ہیں. محروم تو وہ ہے جس نے پہلے چکھا ہو, اور جس نے چکھا ہی نہ ہو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں محروم ہوں. بدقسمتی سے ہم اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں, ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مختلف باتیں کہیں دین کی تبلیغ کی راہ میں. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھ لیا تھا, آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں. جب حضرت ابراہیم نے بہت ساری باتیں کہیں تو حضرت لوط ایمان لائے, حضرت لوط حضرت ابراہیم پر ایمان لائے. فآمنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فآمنا لہو لوط, بس ایمان لائے حضرت ابراہیم پر حضرت لوط. وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم, اور کہا, اب یہاں پہ جو کہا ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں, کہ کہا حضرت ابراہیم نے یا کہا حضرت لوط نے. کیا کہا؟ انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم, کہا کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں, وہی ناقابل شکست اور صاحب حکمت ہے. انی مہاجر الی ربی, صحیح, یہ یا حضرت لوط نے کہا ہے یا حضرت ابراہیم نے کہا ہے, دونوں نبی ہیں, صحیح. یہاں سے سب صحیح پتا چلتا ہے مہاجر ہے کون. مہاجر وہ ہے جو دین کی خاطر کہیں ہجرت کرے, باقی کوئی مہاجر نہیں ہے. جب انہوں نے سوچا ہے فلاں مہاجر, میں بھی مہاجر, تو بھی مہاجر, یہ کوئی مہاجر نہیں. مہاجر وہ ہے جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے. انی مہاجر الی ربی, میں اللہ کی خاطر ہجرت کر رہا ہوں, اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. یہی حضرت لوط نے کہا ہے, کیونکہ وہ اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم کے ساتھ آ گئے تھے. یا حضرت ابراہیم نے کہا ہے, کیوں؟ حضرت ابراہیم بابل پہ تھے اور بابل سے ہجرت کر کے فلسطین گئے تھے. بس سبھی کا تذکرہ یہ بھی عرض کرتا چلو, بچپن سے میں انبیاء کے واقعات سنتا تھا, بچپن سے پڑھتا سنتا, جو کوئی اسکول کے سلیبس میں بھی آ جاتے تھے تو ان کو پڑھتے تھے سنتے تھے. کافی عرصے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم انبیاء کے واقعات کو آبجیکٹولی نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم نے جتنے واقعات سنے انبیاء کے, اگر ہم سے کوئی دو سوال کرے ہم پھنس جائیں گے. وہ کیا؟ نمبر ایک, یہ واقعہ کب ہوا تھا ہمیں نہیں معلوم. مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں حضرت ابراہیم کے واقعات آپ نے اتنے پڑھے ہیں, بالآخر تاریخ میں کوئی سن ہوگا نا جس میں واقعہ ہوئے تھے, کس سن میں ہوا تھا, کس صدی میں ہوا تھا, نہیں معلوم. اچھا, دنیا میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں بالآخر کسی دنیا کی جغرافیہ میں ہوئے ہوں گے نا, دنیا کی کسی جگہ پر ہوئے ہوں گے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا, آج کی جغرافیہ میں کون سا ملک تھا؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ساری چیزیں ہو رہی تھیں یہ جغرافیہ میں اور ٹائم میں کسی پرٹیکولر جگہ پہ ہو رہی ہوں گی, کون سی جگہ تھی. بس حضرت ابراہیم کا نمرود کے ساتھ جو معرکہ ہوا, نمرود عراق کا, جیسے انہوں نے بتایا عراق کا بادشاہ, کون سا علاقہ تھا جس کو ہم لوگ بابل کہتے تھے. اب ہمیں پوچھنا پڑے گا, یہ تو آسان ہو گیا, کہ بابل کون سا علاقہ تھا, موجودہ عراق میں بابل کہاں واقع ہوا ہے. آبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ بھئی یہ جو واقعات ہوئے دنیا میں کب ہوئے, کہاں ہوئے, پھر حضرت ابراہیم کہاں سے کہاں گئے. وہ عراق میں رہتے تھے, پھر وہاں سے فلسطین آئے, پھر فلسطین سے خانہ کعبہ کی طرف, یعنی آج سے مکہ کی طرف آئے, پھر دوبارہ ہجرت کر کے فلسطین گئے. یہ حضرت اس اعتبار سے لوگ کہتے ہیں جو ہے نا انی مہاجر الی ربی, یہ حضرت ابراہیم کا, کیونکہ انہوں نے ہجرتیں بہت کی ہیں. وہ پہلے بابل میں رہتے تھے عراق میں, پھر وہاں سے نکل کے فلسطین تشریف لائے تھے, شاید ان کی طرف اشارہ ہے. میں نے عرض کیا دوسرا قول نہیں کہ حضرت لوط کی طرف اشارہ. کچھ بھی ہو, مہاجر وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دین کی خاطر ہجرت کرے. بس کوئی دنیا کی خاطر ہجرت کرے وہ مہاجر کا کیا گا, نہیں مہاجر, دین کی خاطر ہجرت کرے وہ مہاجر. اللہ نے فرمایا کہ اب جب کہ تم نے ہجرت کی ہے تو میں تمہیں چار انعام دوں گا. باقی آیات سے پتا چلتا ہے حضرت ابراہیم کے لیے بہتر ہے. قال انی مہاجر الی ربی, ایک اور راز عرض کرتا چلوں, آیات قرآن کریم میں ہم بہت ساری حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں اگر ایک قانون پہ توجہ دیں, اگر ایک قانون پہ توجہ دیں بہت ساری حکمتیں سمجھ سکتے ہیں, اور اپنے قرآن کریم کے مطالعے میں اس سے بہت فائدہ مل سکتا ہے. ہمیں عرض کرتا ہوں کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد والے. کریم میں یا پہلے کی آیت یا بعد کی آیت کچھ نہ کچھ حکمت اور فلسفہ دے رہی ہوتی ہے. تو یہ مثلا اس آیت میں ایک جب ایک چیز آئی ہے, بعد کی آیت میں ایک اور چیز آئی ہے, تو یہ جو پہلے والی آیت ہوگی یا یہ یا بعد والی آیت, ان کا کوئی تعلق ہوگا ایک دوسرے سے حکمت بیان کرنے میں. کبھی لکھا ہوتا ہے یہ ہوا پس ہم نے یہ کر دیا, یہ جو پس کر دیا اس کا مطلب ہے یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس کی حکمت ہے. اگر آپ اس طرح قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو لاکھوں حکمتیں ہزاروں حکمتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا اسی میں آپ کے سامنے وہ علت و اسباب بھی واضح ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکیں گے. جیسے آپ کی نظر میں نے ایک مثال دی تھی, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا, استغفار کرو اللہ کے حضور, اس کی طرف توبہ کرو, خدا آسمان کو تمہاری لیے گردش میں لائے گا. راز پتہ چل گیا, خدا کی نصرت چاہتے ہو یہ کرو. اس طرح ہمیں بار بار دیکھنا پڑے گا کہ خدا کی آیات میں ربط کیا کیا ہے. فرمایا انی مہاجر الی ربی انہ ھو العزیز الحکیم, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کیونکہ وہ عزیز ہے, ناقابل شکست ہے اور حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, اور ہم نے ان کو اسحاق دیا, یعقوب ہم نے ان کو وعد کر دیا, انعام میں دے دیا. اس کا مطلب ہے جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اسے کچھ انعام میں ملے گا, جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اسے انعام میں ملے گا. اب اس کا اور قانون ہم بناتے ہیں, اس کو اور تھوڑا کرسٹلائز کرتے ہیں. وہ کیا ہے, آپ جب بھی اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑیں گے خدا اس سے بڑھ کے دے گا. کوئی خاص بات نہیں ہوتی, میرے کو یہ کیا بات ہوئی تو ہم پہلے سے پتا تھا, ہم پتا تو تھا کرو گے تو صحیح. جب بھی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑیں گے خدا اس سے بڑھ کے دے گا. اور کام بناؤ کی خدمت میں اور تھوڑا سا اس کو, اب وہ میں عرض کروں کہ میں اپنی زندگی میں اب تک سمجھ پاتا ہوں, میں سے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے جب بھی خدا کی خاطر کوئی چیز چھوڑیں گے خدا اس کو حقیر کر کے ہمارے کاموں میں ڈال دے گا. جب بھی خدا کی خاطر کوئی چیز چھوڑیں گے خدا اسے حقیر کرے گا, ہمارے کاموں میں ڈال دے گا. اور جب بھی خدا کی مخالفت میں کسی چیز کو لیں گے خدا ہمیں ذلیل کرے گا, اس کے قدموں میں ڈال دے گا. یہ ایک عجیب مشکل ہے یہاں, بس دو طرفہ قانون مجھے سمجھ میں آیا. ابھی ایک بات یہ سمجھ میں آئی, اگر خدا کی خاطر کوئی چیز چھوڑی تو خدا اسے جانے نہیں دے گا, یا وہی دے دے گا یا اس سے بڑھ کر دے دے گا. اور اگر کسی چیز کو خدا کی خاطر خدا کے مقابلے میں لے لیا اب یہ چیز ذلیل کرے گی, اب یہ چیز ذلیل کرے گی. مثلا پہلے برائی کی مثال ہے, اگر خدا نہ کرے اولاد کی خاطر دین چھوڑا تو کیا ہوگا, یہ اولاد ذلت دے گی, یہ اولاد ذلت دے گی. مثلا کوئی کہے بھائی خدا اولاد کی خاطر دین کیسے چھوڑ سکتا ہے, کوئی ہاں چھوڑ سکتا ہے. مثلا بیٹا سو رہا ہے میرا, میں سوچ رہا ہوں یہ اتنا تھکا ہوا سو جائے, نماز تو اس کے اوپر واجب ایسے نہیں اٹھاتا. اولاد کی محبت میں خدا کا حکم قربان کر دیتا ہوں, اب اس اولاد سے نہیں کہ مجھے محبت نہیں ملے گی, ذلت ملے گی. اولاد کی خاطر حرام کما لیا, نعوذ باللہ, کہا میری اولاد کی کچھ خواہشات ہیں وہ اگر میں نے پوری نہیں کی تو وہ اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی, اس اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کمایا, اب کیا ہونا ہے, اب اس اولاد سے ذلت نصیب ہوگی. کیوں, تم نے آپ کے اس کی خاطر حکم خدا توڑا ہے نا, جس چیز کی خاطر حکم خدا توڑیں گے اس سے ذلت آئے گی, اور جس چیز حکم خدا کی خاطر چھوڑیں گے خدا اسے ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دے گا. اب مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, اگر کوئی چیز بہت عزیز ہو تو اس کی خاطر حکم خدا نہ توڑا جائے ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گی, اور اگر کوئی چیز بہت پسند آئے تو اسے حکم خدا کے مقابلے میں ترک کر دو, وہ خود بخود آپ کے پاس آ جائے گی. یہ عجیب بات سمجھ میں آئی ہوگی, میں اس کا بہت تجربہ کیا, اس کا تجربہ کیا کہ اگر کبھی خدا کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز آتی ہے اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو میں فوراً حکم خدا کو ترجیح دے دیتا ہوں. کیوں, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں نے اس کو ترجیح دیا تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گی.
صلوات الله على محمد
صلى الله
عليه وسلم
صلى الله عليه محمد وعلى محمد
درود محمد وعلى محمد
صلى الله
محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
بحق محمد وعلى محمد
صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد
سيادة سلامتي کے لئے درود بھیجے محمد وعلى
محمد
کہ آسر تشریف فرمائیں ایک بار پھر ان کی ظاہر علماء اعظام مراجع کرام کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد
اللہ صلی اللہ
بس جب بھی خدا من تعالی کی خاطر کوئی حکم کسی چیز کو چھوڑیں گے وہ چیز ملے گی اور اگر خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو لینے کی کوشش کریں گے اس سے ذلت آئے گی کاش ہم اس کو سمجھ جائیں بہت ساری ذلتوں سے بچ جائیں گے اور اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو عزیز ہیں خود بہت مل جائیں گی بہترین مثال پروردگار عالم کی اس قانون کی جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے حدیث شریف اس میں فرمانے کہ علیکم بالآخرہ تعتک الدنیا ساخرہ تم آخرت کی پرواہ کرو دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی تم آخرت کی پرواہ کرو دنیا حقیر ہو کر تمہارے سامنے آئے گی چھوٹی ہو جائے گی ہم الٹے چل رہے ہیں ہم دنیا کی سوچ رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے اب اچھا اس قانون کو جب الٹا کریں گے تو کیا ہوگا تم آخرت کی پرواہ کرو دنیا حقیر ہو کر تمہارے سامنے آئے گی اگر اس طرف سے چلیں گے تو کیا ہوگا دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو تم دنیا کے سامنے ذلیل ہو کے پڑے رہو گے خدا تعالیٰ نے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا انی مہاجروں میں ہجرت کرتا ہوں خدا تعالیٰ نے انعام دیا پہلا انعام کیا دیا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب ان کی نسل میں قرار پائے پہلا انعام دوسرا انعام وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ہم نے ذریت کو اور کتاب کو ان کی نسل میں قرار دے دیا ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو قرار دے دیا بس ان کی نسل میں نبوت اور کتاب قرار پا گئی حضرت ابراہیم کی نسل میں تیسرا انعام وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے ان کا اجر دنیا میں دل کو دے دیا دنیا میں بھی دے دیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں یہ ہے کہ وہ صالحین میں سے قرار پائے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کچھ مومنین کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا ادخلناہم فی الصالحین ان کو ہم صالحین میں داخل کر دیں گے خدا تعالیٰ فرمایا کہ یہ نبی ہیں اور یہ صالحین سے قرار پا رہا ہے بڑا مقام ہو گیا ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین اور حضرت لوط نے قوم سے کہا کہ تم وہ فوجدار انجام دے رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا حضرت لوط کی قوم ایک مرض میں مبتلا ہو گئی تھی اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ اے تم مردوں کی طرف چلے گئے ہو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ مردوں کی طرف چلے گئے تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ یعنی تم نے نسلوں کو منقطع کر دیا مردوں کی طرف جانے کے نتیجے میں دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ یہ لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے لوگوں کو لوٹتے تھے تم نے راستے کاٹ دیے بس تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ تم مردوں کی طرف چلے گئے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ تم نے نسل منقطع کر دی یہ راستے کاٹ دیے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ اور تم اپنی محفلوں میں کھلے عام برائی کر رہے ہو اب نہیں معلوم یہ کھلے عام برائی محفلوں میں کیا تھی بعض روایات کے مطابق انسان ایک دوسرے کے لیے برائیاں نقل کرتے تھے بعض برائیوں کے مطابق خود برہنہ ہو جایا کرتے تھے ایسی پتہ نہیں کون کون سی برائیاں ان کی ہو سکتی ہیں قرآن کریم نے تفصیل بیان ان کی فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ مردوں کی طرف چلے گئے تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ سبیل کو منقطع کر دیا اور اس کے بعد کھلے عام برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئے کھلے عام محفلوں کے اندر برائی میں مبتلا ہو گئے یہ حضرت لوط نے بتایا کہ تمہاری قوم میں ہوا ہے یہ میں عرض کرتا چلوں اس پوائنٹ کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا برائیاں پھیلتی کیسے ہیں اور اچھائیاں کیسے پھیلتی ہیں ان کا میکینزم کیا ہے؟ ہمیں میکینزم نہیں پتا. مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی کھاؤ تم صحیح ہو جاؤ گے, مریض بےچارا گولی دیتا ہے کھاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے, اسے پتا چل گیا کہ میکینزم کیا ہے؟ نہیں, میکینزم نہیں پتا چلا کہ بھائی یہ گولی اندر گئی, اس کے اندر کون سا کیمیکل تھا, اس کیمیکل نے میرے ساتھ کیا کیا, پھر میری طبیعت کیسے صحیح ہوئی, یہ اسے نہیں پتا. گولی کھائی طبیعت صحیح ہو گئی. ہم عبادتیں کر رہے ہیں, ہمیں عبادتوں کا میکینزم نہیں پتا, اور ہم برائیوں میں بھی مبتلا ہے اور ہمیں برائیوں کا بھی میکینزم نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا یہ سب کیا ہوگا. ہمیں کبھی نہ کبھی غور کرنا پڑے گا یہ برائیاں پھیلتی کیسے ہیں. ایک عجیب کوشچن ہے, ایک عجیب کوشچن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی تھی, قطعاً بت پرستی تھی, طے شدہ بات. حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ چکا تھا. طوفان میں جو کشتی میں آئے تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے برسوں برس امتحان دیا تھا. یہ جو برسوں برس امتحان دینے والے لوگ کشتی میں تھے, یہ جب طوفان کے بعد زمین کو آباد کرتے ہیں, ان میں بت پرستی کیسے رہی؟ یہ تو سارے مواحد تھے. کوشچن ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ ویلڈ کوشچن ہے کہ بھائی حضرت نوح کے زمانے میں ساری نسل انسانی ختم ہو گئی تھی, جھاڑ چھوٹ کے چند لوگ بچے تھے کشتی کے اندر, مباحد ترین لوگ. وہ جو کشتی میں بچے تھے جب دنیا بسانے پر آئے, ان میں بت پرستی کیسے آ گئی؟ ان میں بت پرستی کیسے آئی؟ ایک روایت میں نے پڑھی, اس کا مجھے یقین نہیں ہے کہ 100% صحیح ہو, 100% تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال ہے ایسی روایت. اس میں لکھا تھا کہ ان کے درمیان بت پرستی ایسی آئی کہ یہ لوگ حضرت نوح کے عاشق تھے, حضرت نوح کے عاشق تھے, چونکہ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سفر کیا تھا, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. جب حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے دلوں میں اس کا قوم غم بہت تھا کہ حضرت نوح ہمارے ساتھ تھے, وہ بچھڑ گئے. تو شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم جو نوح کے اتنے چاہنے والے ہو, نوح تو تمہارے درمیان سے چلے گئے, تو تم ایسا کرو کہ نوح کی یاد میں تصویر بنا کے رکھ لو. تصویریں بناؤ اپنے ہاتھ سے, وہ بنا کر نوح کی یاد میں اپنے گھروں میں رکھ لو. وہ صاحب انہوں نے رکھنا شروع کر دی, اس روایت کے مطابق, نہیں کہتا کہ 100% صحیح, بنا کے رکھنی. کچھ ایسے ہی بات کر دیں, تصویروں کے ساتھ مجسمہ بنا لو, مجسمہ بنا لو, حضرت نوح کی مجسمے بنا کے رکھ دیے. چند نسلوں تک وہ مجسمہ حضرت نوح کا تھا, اس کے سامنے احترام کرتے تھے, احترام کرتے تھے, احترام کرتے تھے. آگے کی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم احترام کر رہے ہیں, یہ کس کا کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ بت پرستی شروع ہو گئی. ہمیں نہیں پتا کہ یہ برائیاں آتی کیسے ہیں, میکینزم کیا ہے. برائیاں آہستہ آہستہ ہمارے اندر آتی ہیں, ختم ہو جائے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, 60s میں ٹیلی ویژن آیا تھا, 70s میں کلر ٹیلی ویژن آیا تھا. جب ٹی وی آیا تھا تو ہمیں پتا تھا کہ یہ کون سی بھاشا دکھائے گا. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ مشکل ہے ہم لوگوں کی, ہم تشخیص نہیں دے پاتے یہ برائیاں آتی کیسے. اب میں یہ عرض کرتا چلو, بہت نفیس بات کا, فیصل آباد گیا میں ایک دفعہ. فیصل آباد میں ایک صاحب ان کے گھر پہ رکا تھا, بندہ خدا کے تین چار بھائی تھے, دو بھائیوں کو سپاہ صاحب نے شہید کر دیا تھا بعد میں, اس وقت وہ حیات تھے دونوں, ان کے باقی بھائی بھی. تو میں ان کے گھر پہ گیا ماہ مبارک رمضان کی, اسی طرح ماہ مبارک رمضان کی تبلیغ کے لیے بھی بچوں کو ساتھ لے کے گیا تھا, کافی پہلے کی بات ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید 98 ہوگا, شاید 98, 97, 99 ایسا کوئی سال تھا. بہرحال تو ہم ماں کے گھر پہ رکے, ماشاء اللہ اس ان کی ٹیکسٹائل مل تھی, کافی صاحب سروت تھی, یہ تھا وہ تھا. میں نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں ٹی وی نہیں ہے. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ گھر میں ٹی وی نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بندہ خدا آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ کہنے کہ نہیں آواز صاحب میں نے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا. میں نے پوچھا کیوں؟ چونکہ بھائی ہمارے یہاں تو رائے جو کہ ہر ایک گھر میں ہے, دو دو تین تین ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے 60s میں جب عبد اللہ خمینی نجف میں تھے, میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا. کہنے کہ 60s میں میں نے عبد اللہ خمینی کو ایک خط لکھا تھا اور اس میں ان سے پوچھا تھا کہ آوا صاحب اس قسم کی ایک چیز پاکستان آئی ہے, اس طرح کے پروگرام دکھاتی ہے, اس کا گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ ویسے تو جائز ہے, جائز ہے, لیکن میں باپ ہونے کے ناطے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کو مت رکھنا. ویسے جائز ہے, حرام نہیں ہے, لیکن میں تمہیں بات بند کر پیدرانے نصیحت کرتا ہوں کہ اس کو مت رکھنا. تو اس آدمی نے بڑا نفیس ایک جملہ کہا, کہنے لگا جب اتنا بڑا آدمی مجھے باپ بن کے نصیحت کرے تو میں نے سوچا مجھے اچھا فرزند ہونا چاہیے, مجھے اس کی نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے.
ایسے تو سلام دیا ہمارے دین حق بوز بلند
سلام,
کہنے لگا میں نے اس کا پاس رکھا اور آج تک بھی ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. ابھی تک 50 سال سے کوئی آدمی کسی کی بات سنبھال کے رکھے, بڑی بات ہے. صحیح بات. تو یہ اس طرح کی چیز, تو ہم برائیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, برائیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں. اس پر بھی روایت موجود ہے کہ قوم لوط میں یہ برائی آئی کیسے تھی, پہلے دشمنی میں آئی تھی. روایت میں لکھا ہے پہلے دشمنی میں آئی تھی. وہ کیسے, یہ لوگ بخیل لوگ تھے, ان کے یہاں لوگ آتے تھے راستے میں سفر کرتے ہوئے ٹھہر جاتے تھے, تو انہوں نے لوگوں کو اپنے گھروں سے بھگانے کے لیے چند کے ساتھ یہ کارروائی کی کہ کوئی ہمارے آئے گئے نہیں اس خوف سے کہ یہاں تو اتنی وحشی قوم بسی ہوئی ہے. اس برائی کو اس خاطر کیا, بعد میں خود مبتلا ہو گئے, پوری قوم مبتلا ہو گئے, ختم ہو گیا معاملہ. آپ اور میں خود جانتے ہیں مسلمانوں میں سے کتنے لوگ مبتلا ہیں اس میں. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. حضرت لوط نے جب وصیت کی کہ بھائی تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو مصیبت, تو ان کے پاس جواب تو کوئی تھا نہیں سوائے یہ کہ یہ کہا کہ جو اللہ کا عذاب تم کہہ رہے ہو اگر سچے ہو تو لے آؤ. قولا رب انصرنی علی القوم المفسدین. حضرت لوط نے کہا کہ اے اللہ اس قوم مفسد کے مقابلے میں میری نصرت فرما. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, فاسد قوم ہے, مفسد قوم ہے, صالح قوم ہے, نیک قوم ہے. فساد خدا کسے کہتا ہے؟ فساد ہے کیا چیز؟ یہ تو ہم لوگ کی ساری اصطلاحات پڑھتے ہیں, معنی نہیں پتا ہمیں. ہم قرآن کریم میں پڑھ پڑھ کے یہ گزر جاتے ہیں. مفسد, مفسد کون ہے جو زمین پہ فساد برپا کرتا ہے؟ فساد کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں فساد؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, خدا نہ کرے ہم کسی فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں. ہم کسی فساد میں, یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ تم فحشا کو ایک معنی میں فساد کہیں گے. فحشا فساد کا حصہ ہے. اور اب ذرا سوچے گا اس ٹیلی ویژن کے ذریعے کتنے لوگ فحشا میں مبتلا ہو گئے. اچھا ممکن ہے کوئی میری بات قبول نہ کرے گی, نہیں کہ ہم فحشا نہیں دیکھتے. ہاں بات تو صحیح ہے, جس اسٹینڈرڈ کو آج دنیا میں فحشا کہتے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے, لیکن اللہ کے نبی کے زمانے فحشا کیا تھا؟ ہم لوگ اندر جو خبریں دیکھتے ہیں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہماری کوئی نیوز کاسٹر جو خبریں پڑھ رہی ہوتی ہے جس کو ہم بہت آسانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ترین چیز ہے, اگر یہی ٹی وی مدینہ میں رکھا ہو اور سامنے سے نبی گزرے ہیں قبول کریں گے؟ ہم لوگوں نے کیوں قبول کیا؟ آہستہ آہستہ ہونے کی وجہ سے. اب جو فحشا تھی وہ ہمیں پاکیزگی رکھتی ہے. یہ وہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّ مُهْلِكَ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا واقعہ بیان کیا جو حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کے اوپر عذاب کرنے جا رہے ہیں. یہ واقعہ طولانی ہے, یہاں پر ہم اپنی اس درس کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور ہزاروں سے میں اپنی طرف سے قوم کی نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائیں. آپ بھی اگر یہی چاہتے ہو تو آپ بھی ایک دفعہ محمد